پیر 15 فروری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. شمالی شام پر ہوئے فضائی حملے میں اسپتال زد میں آیا. سعودی خبر رسائی ایجنسی نے سعودی اتحاد والی فوجوں کی جنگی مشقوں کی خبر دی, لیکن کیا یہ اتحاد داعش کو نشانہ بنائے گا؟ تجزیہ کار بولا,
نہیں, سعودی عربیہ آئی سی ایس پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا. آئی سی ایس ان کی پیدائش ہے, ان کی آئیڈیالوجی ہے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. بین الاقوامی طبی امدادی ادارے میڈیسنس فرنٹیئرز یا ایم ایس ایف کا کہنا ہے کہ شام کے صوبہ ادلب میں ان کے ایک اسپتال پر جان بوجھ کر فضائی حملے کیے گئے ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ مرات النعمان میں قائم اسپتال پر میزائل حملوں میں 7 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 8 لاپتہ ہیں. شام میں ایم ایس ایف کے ترجمان سیم ٹیلر نے بی بی سی کو بتایا,
The hospital was attacked by 4 missiles in 2 separate attacks that were within minutes of each other this morning, which leads us to believe that it was a deliberate attack.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپتال پر آج صبح چند منٹس کے اندر 2 مختلف حملوں میں 4 میزائل داغے گئے, جس نے ہمارے اس یقین کو پختہ کیا کہ یہ حملے حادثاتی نہیں تھے بلکہ جان بوجھ کر کیے گئے. اس جنگ زدہ خطے میں صورتحال جہاں لوگوں کو صحت کی سہولتوں سے محروم کر دیا گیا ہے, ہمارے لیے کافی پریشان کن ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے آج ہندو برادری کی شادی کو رجسٹر کرنے سے متعلق ہندو میرج بل منظور کر لیا ہے, جس کے بعد اب ہندو برادری کے افراد کی شادیاں بھی قانونی طور پر رجسٹر کی جا سکیں گی. کراچی سے حسن قاسمی.
نثار کوڑوں نے جب بل ایوان میں پیش کیا تو کئی اقلیتی ارانکین کی رائے تھی کہ یہ ادھورا ہے اور اس میں بہت سی چیزیں شامل نہیں کی گئیں, جس پر حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ قیام پاکستان سے اب تک ہندو میرج ایکٹ پاس نہیں کیا جا سکا, اس لیے اس کی منظوری ضروری ہے, بعد ازاں اس میں ترمیم کر کے دیگر معاملات کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اس دلیل کے بعد بل ایوان کی جانب سے منظور کر لیا گیا, جس کے تحت 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی قانون نہیں کی جا سکے گی. بل کے مطابق شادی کے رجسٹریشن یونین کونسل میں کروانا ضروری ہوگی اور جو جوڑا ایسا نہیں کرے گا اس پر جرمانہ عائد کیا جا سکے. بل کے مطابق 2 گواہوں کی موجودگی اور والدین کی رضامندی بھی لازمی قرار دی گئی ہے. سکھ, پارسیوں اور دیگر اقلیتوں کی شادیاں بھی اب اسی بل کے تحت رجسٹرڈ ہوا کریں گی.
سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت 20 ممالک کی مسلح فوج کے دستے خطے میں پہلی مرتبہ ہونے والی انتہائی اہم مشقوں کے لیے شمالی سعودی عرب میں جمع ہو رہے ہیں. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ان مشقوں کو راد الشمال یعنی شمال کی گھن گرج کا نام دیا گیا ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاستی طاقت کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے صوبے میں حقوق انسانی کی صورتحال سنگین ہو چکی ہے. کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کی خواتین عہدیداروں نے میڈیا کے اداروں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا.
صحافتی تنظیمیں مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہو رہی ہیں, کیونکہ صرف گزشتہ 4 دنوں سے مشق اواران کولوا سبی سمیت دوسرے علاقوں سے درجنوں افراد اغوا کے بعد لاپتہ کیے جا چکے ہیں, جبکہ رواں مہینے 1 درجن کے قریب لاپتہ افراد کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہو چکی ہیں. اگر بلوچستان میں اب بھی میڈیا و انسانی حقوق کی تنظیم کے لیے ایک غیر اہم مسئلہ رہا تو یہ انسانی تاریخ کی ایک سنگین غلطی ہوگی.
دوسری جانب سرکاری حکام ریاستی اداروں کے خلاف ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں. بھارت کی دارالحکومت دلی کی مشہور جواہر لال یونیورسٹی میں اساتذہ اور طلبہ اسٹوڈنٹس یونین کے صدر کنیا کمار کی ملک سے غداری کے الزام میں گرفتاری اور وزیر داخلہ کے اس بیان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ افضل گرو کی پھانسی کی 3ری برسی کے موقع پر کیمپس میں منعقد کی جانے والی ایک متنازع تقریب کو حافظ محمد سعید کی حمایت حاصل تھی. دلی سے سہیل حلیم.
کیمپس میں آج بہت سے طلبہ اور ٹیچرز نے ہڑتال کی اور اب یہ معاملہ تیزی سے ایک نظریاتی جنگ کی شکل اختیار کر رہا ہے. جے این یو کو بائیں بازو کی جماعتوں کا گڑھ مانا جاتا ہے. مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر سیتارام یچوری نے آج کہا کہ اگر حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اسے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے. افضل گرو کو بھارتی پارلیمان پر حملے کے سلسلے میں پھانسی دی گئی تھی. کنہیا کمار پر الزام ہے کہ انہوں نے افضل گرو کے حق میں اور دیش کے خلاف نعرے بلند کیے تھے. وہ اس الزام سے انکار کرتے ہیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کوٹلی میں کارکن کے قتل کے خلاف وہاں کی حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کے خلاف یوم سیاہ منایا ہے، جبکہ وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ مداخلت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیک آؤٹ کیا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پرویز رشید نے الزام عائد کیا ہے کہ کوٹلی کا واقعہ وہاں کے وزیر اعظم کی اشتعال انگیز بیان کا نتیجہ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ دہلی میں جواہر لال یونیورسٹی میں طلباء کا مظاہرہ، اساتذہ کا طلباء مظاہرے میں شامل ہو جانا، یہ مظاہرہ کیا رنگ لائے گا؟ سیربین کا موضوع ہے، ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں واقع باچا خان یونیورسٹی کی انتظامیہ کہتی ہے کہ 26 دن کے بعد یونیورسٹی کھل گئی، سیکیورٹی میں اضافہ ہے، لیکن جو باقی معاملات تھے ان کا کیا ہوگا؟ اس پر بھی ہم نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے سربین کا بڑا موضوع۔ شام کے شمال مغربی علاقے میں بین الاقوامی طبی امدادی ادارے میڈیسان سان فرنٹیئر کی معاونت سے چلائے جانے والے ایک اسپتال میں فضائی حملے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ شام میں ہونے والے فضائی حملوں میں ان کا ایک اسپتال تباہ ہوا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی، جس کا آغاز ایک سوتی جھلک سے ہوتا ہے۔
میدسان سان فرنٹیئر کا کہنا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ میرات النحمان قصبے میں قائم اس کے اسپتال پر 4 راکٹ داغے گئے۔ یہ قصبہ ادلب کے شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ اس حملے کی وجہ سے اس علاقے میں مقیم 40,000 سے زیادہ افراد علاج معالجے کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ روس اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان شام میں جنگ بندی پر اتفاق ہونے کے چند دن بعد ہوا ہے۔ دوسری جانب ترک وزیر دفاع عصمت یلماز نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ ترک فوجی شام میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک پارلیمانی کمیشن کو یہ بھی بتایا کہ حکومت شام میں فوج بھیجنے پر غور نہیں کر رہی ہے۔ اس تردیدی بیان سے قبل گزشتہ روز مسلسل دوسرے روز بھی ترکی نے شمالی شام میں ان کردوں پر گولہ باری کی تھی جو صوبہ حلب میں پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فرانس اور امریکہ کی طرف سے ترکی پر دباؤ کے باوجود ترک حکومت نے شام میں کرد جنگجوؤں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ وہ آزاد شہر کو کردوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے۔
ہم کردوں کو اعزاز کے علاقے سے زبردستی نکال دیں گے۔ اگر وہ اعزاز کی طرف دوبارہ بڑھے تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ دنیا کو یہ جان لینا ہوگا کہ ہم اعزاز کو ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے۔ ہم ہوائی اڈے کو ترکی اور شامی حزب اختلاف کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر وہ وہاں سے نہ نکلے تو یہ ہوائی اڈا ناقابل استعمال ہو جائے گا۔ میں نے اس بارے میں امریکی نائب صدر مسٹر بائیڈن کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا،
اگر روس کسی دہشت گرد تنظیم کی طرح کا عمل جاری رکھے گا اور عام شہریوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرتا رہے گا تو ہمیں کوئی انتہائی اور فیصلہ کن جواب دینا ہوگا۔
ادھر شام نے ترکی کی جانب سے شامی سرزمین پر کرد ملیشیا کو نشانہ بنائے جانے کو اپنی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ شامی حکومت کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کو تحریر کیے گئے ایک خط میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے 100 کے قریب مسلح افراد شام کی حدود میں داخل کیے ہیں، جو یا تو ترک فوج کے ارکان ہیں یا پھر کرائے کے فوجی ہیں۔ شامی حکام کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ترکی کے جرائم اور حملوں کا جواب دینے اور ان سے ہونے والے نقصان کی تلافی کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ شام کی حکومت کی جانب سے اقوام متحدہ کے اعلی عہدیداروں کو بھیجے گئے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترک توپ خانے کی شامی سرزمین پر گولہ باری مسلح دہشت گرد تنظیموں کی براہ راست مدد کے مترادف ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مداخلت کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ترک حکومت کا کہنا ہے کہ وہاں سرگرم کرد گروپ پی وائی ڈی کا تعلق ترکی میں کالعدم کردستان ورکرز پارٹی سے ہے، جو کئی دہائیوں سے ترکی کے اندر خود مختاری کے لیے مہم چلا رہی ہے، جبکہ پی وائی ڈی کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ترکوں کو شام کے امور میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ کرد جنگجوؤں کے خلاف کارروائی بند کرے۔ روس اس سے پہلے خبردار کر چکا ہے کہ شام میں کسی بیرونی ملک کی زمینی مداخلت کے نتیجے میں جنگ عظیم بھی شروع ہو سکتی ہے۔ شام میں سرکاری افواج اور صدر بشار الاسد کی حکومت کے مخالفین کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے تقریباً 1,10,00,000 افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ 2,50,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ سعودی عرب نے اپنے 20 اتحادی ملکوں کے ساتھ جنگی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ میں نے ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ کے انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی، جاننا چاہا کہ آج کے ماحول میں جنگی مشقوں کی کوئی اہمیت ہے۔
اس کی کافی انٹرسٹنگ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے پہلے انہوں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ سعودی عربیہ نے بیان کیا تھا کہ وہ آپریشن سیریا اور عراق میں بھی شروع کریں گے۔ یہ صاف ظاہر نہیں تھی کہ ان کے آپریشن کس کے خلاف ہوں گے، آئی سی ایس کے خلاف ہوں گے یا اسد کے خلاف ہوں گے، لیکن زیادہ تر وہ اسد کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہاسٹیلیٹیز بڑھ گئے ہیں، وہ شیعہ کلیرک کو انہوں نے جو پنش کر دیا، اس کو سزا موت دے دی، اس کے بعد سے جو ایران کے ساتھ تعلقات ٹینس ہو چکے ہیں، اس کے وجہ سے بھی سعودی عربیہ اپنا مسل فلیکس کرنا چاہ رہا ہے۔ اور وہ سعودی عربیہ کی یہ پرانی شاہ فیصل کے زمانے سے ٹیکٹکس یہی رہی کہ ہم اسلام کے کور ہیں، سینٹر ہیں، یہاں پہ مکہ مدینہ ہے، اس وجہ سے ساری اسلامی دنیا ہماری مدد کرے گی، تو یہ اس کو وہ مینیفیسٹ کر رہے ہیں ملٹری کے طور پر۔ لیکن یہ جو وار گیمز وغیرہ ہے، اس میں جو غریب ملک ہوتے ہیں ان کو فائنینشلی فائدہ پہنچتا ہے، تو وہاں پہ سوڈان کی فوجیں ہیں، ٹونیشیا سے تھوڑی بہت ٹروپس آئے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں سے ٹوکن پارٹیسپیشن ہے، لیکن یہ سگنل بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ ایک یونائیٹڈ فورس۔
یہ ڈاکٹر مختار، اسلامی ملکوں خصوصاً مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر ڈالیے، فرقے وارانہ اور ملکوں کی آپس میں بنتی نئی مخاصمت ہے، تو ایسی صورتحال میں سعودی قیادت میں فوجی اتحاد کس قدر مؤثر ہوگا؟
پیسے سے وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے، اگر جنگ 4-5 دن کی ہو یا ایک دم کسی کمزور اپوننٹ سے ہو، مثال کے طور پہ یمن، تو سعودی عربیہ جیسا ملک اپنے دولت کا استعمال کر کے دوسرے ملکوں سے نومینل پارٹیسپیشن کا استعمال کر کے کوالیشن بنا کر وہ حملے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایران جیسے ملک کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، دیکھیے سعودی عربیہ کی جو پاپولیشن ہے وہ 30-35 million ہے، جس میں ایکسپیٹریٹس بھی شامل ہیں، اور ایکسپیٹریٹس تھوڑی لڑنے والے ہیں سعودی عربیہ کے لیے، وہ گھر بھاگ جائیں گے۔ جہاں تک ایران کا سوال ہے، ایران کی آبادی تقریباً 85 million ہے، وہ سعودی عربیہ سے تقریباً ٹرپل ہے، اور وہ سب لڑیں گے پورے کا پورا آپ ہے، اور اس کا ڈیمونسٹریشن ہم ایران عراق وار میں دیکھ چکے ہیں کہ بچے بچے تک لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔
تو ڈاکٹر مقتدر، اس سعودی اتحاد سے ایران کو براہ راست کون سا پیغام جا رہا ہے؟
یہ کہ اٹ ول بی این ایکسپینسیو وار، ہمارا سارا دولت، ہماری سارے ایسٹس وغیرہ استعمال کریں گے، اور ہم پہ حملہ نہ کرے، ہمارے ساتھ کئی لوگ ہیں، تو اس طرح سے وہ بیسکلی، یوں کہ یہ کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عربیہ ڈرا ہوا ہے اور ایران کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے بہت سارے دوست ہیں، مجھ پہ حملہ نہ کرو ورنہ تم پچھتاؤ گی۔
ڈاکٹر مقتدر، یہ اتحاد بظاہر شام میں جاری لڑائی اور داعش کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکنے کے لیے بنایا گیا، اس سے کیا شام کی صورتحال میں کسی بہتری کا امکان ہے؟
نہیں، دیکھیے میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ آئی سی ایس پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ آئی سی ایس ان کی پیدائش ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے. دنیا میں لوگ بڑے یوں کہیے کہ بہت ٹینڈرلی بات چیت کرتے ہیں. مجھ سے جب بھی یہاں پر انگریزی میں آئیسیس کی تھیولوجی کے بارے میں انٹرویوز کے موقع آتے ہیں میں بالکل نہیں کرتا کیونکہ میں نے ابھی تک حج نہیں کیا. اگر میں نے ایک لفظ بھی سعودی عربیہ کے خلاف کر جاتا ہوں مجھے آنے نہیں دیں گے. تو اس طرح کا سعودی عربیہ کی وجہ سے مسلم اسکالر جو حج اور عمرہ کے لیے خاموش بیٹھے ہوئے, ورنہ بعض لوگوں نے تو صاف صاف لکھ دیا کہ تھیولوجیکلی جہاں تک کہ عقیدے کا سوال ہے, جہاں تک کہ مذہبی نظریہ ہے, سعودی عربیہ کا اور آئیسیس کا بالکل آئیڈینٹیکل ہے. تو وہ اپنے وہابی بھائیوں پر حملہ نہیں کریں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کا آئیسیس کو شروع میں سپورٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ایران کے خلاف یا شیعوں کے خلاف ایک میسیو فورس بن جائے عراق میں, جو ورنہ عراق تو پورا شیعہ ملک بن جا رہا تھا, تو اس کے خلاف وہ سعودی ٹیکٹکس تھا. تو آپ دیکھیں گے جس طرح سے ترکی نے اتنے ریڈز کیے, مطلب اتنے انہوں نے بیانات دیے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں, انہوں نے کبھی آئیسیس کو اٹیک ہی نہیں کیا. آئیسیس نے دو بار اٹیکس کیے, انکارا میں بھی بمباری کی, اسلام آباد میں بھی انہوں نے بمب پاڑے, کے باوجود ترکی نے اٹیک صرف پی کے 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 خلاف کیا عراق میں. تو یہ ملک جو سنی ملک ہے وہ آئیسیس کو ایز اے سنی فورس اینٹی شیعہ اینٹی ایران دیکھتے ہیں اور ان کے لیے وہ یوں کہیے کہ اٹ سینز یوزفل. جس طرح سے پاکستان میں جو ٹیررسٹ گروپس تھے طالبان وغیرہ, ایز لانگ ایز وہ اینٹی انڈیا تھے ان کو کنٹینیو ٹو سپورٹ کیا, ایل ٹی ای مثال کے طور پہ اس کے خلاف کبھی ایکشن لیا ہی نہیں اور اس سے وہ پھیلتا گیا. تو اسی طرح سے سعودی عربیہ اور ترکی بھی آئیسیس کو پر کوئی ایسا ڈائریکٹ ایکشن نہیں لے رہے ہیں. لیکن یہ جو ایلائز ہے یہ والنٹیئر ایلائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ ملیشیا میں تو کافی اینٹی شیعہ سینٹیمنٹ پھیل چکا ہے لیکن یہ ایران سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس یہ سعودی پریشر میں ٹوکن کے طور پہ یہ ٹروپس وغیرہ بھیج رہے ہیں. اگر ایران کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو سعودی عربیہ کے لیے بہت مشکل ہوگا. ایک تو ایک ابھی تو ویسے تو ایران کے ساتھ پیس کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک یہ نہیں لڑیں گے سعودی عربیہ کے لیے اگر سعودی عربیہ جنگ خود شروع کرتا ہے.
یہ تھے ڈیلاویئر یونیورسٹی امریکہ کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان. سعودی عرب نے جن ملکوں کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے اتحاد والی فوج کی مشقوں میں شامل ہیں ان میں سعودی خبر رساں ایجنسی کے بقول پاکستان بھی ہے. وہ کہ پاکستان کی جانب سے ان فوجی مشقوں میں شرکت کی تصدیق باضابطہ طور پر نہیں ہو سکی, لیکن متعدد ممکنہ صورتحال یا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی. جاننا چاہا کہ وہ صورتحال اور اس اتحاد اور جنگی مشقوں کو کس نظر سے دیکھیں گے.
جامعی صاحب, وہ اگر کوئی اندھیرے میں بیابان میں سیٹیاں مارتا ہے تو لگانے دیجئے کیا فرق پڑتا ہے. وہ غیر محفوظ ملک ہے سعودی عرب اور وہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, تو میرے خیال میں پاکستان کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ فوجی جو مشقیں ہیں یہ علامتی ہیں. ہاں یہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو سعودی ریاست ہے جو موجودہ شکل میں ہے یہ اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور اگر سعودی ریاست کو خطرہ پیش آیا, چاہے وہ اندرونی خطرات ہوں چاہے وہ بیرونی ہوں, اس میں پاکستان شاید فوجی مداخلت کرے. وہ پہلے بھی اس نے کی ہے اور میرے خیال میں آئندہ بھی کرے گا.
چلے, اب اگر ان مشقوں کے بعد شام میں یا عراق میں یا یمن میں فوجی بھیجنے کی بات ہوتی ہے, لگتا ہے کہ سعودی ریاست کو یا سلطنت کو خطرہ آ ہی گیا, تو پھر کیا پاکستان وہاں جائے گا؟
نہیں, میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ اگر سعودی عرب جو ہے وہ شام میں مداخلت کرے. اول تو میرے خیال میں ان کی زمینی قوت اور زمینی قابلیت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ سعودی عرب جو ہے وہ شام جیسے پیچیدہ صورتحال میں اور جہاں وہاں پر بڑی ایک سنگین صورتحال ہے اس میں اپنے آپ کو زمینی طور پہ ڈالے. ہوائی ہاں کچھ کرے گا, کچھ شاید ترکی کے ساتھ مل کے یا باقی ہوائی امداد جو ہے یا اتحاد کرے وہ کسی اور ممالک کے ساتھ, لیکن زمین پہ نہیں جائے گا. اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا بھی ہے جو بالکل غیر دانش مندانہ ہوگا, لیکن اس میں پاکستان میرے خیال میں کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ وہ براہ راست شام میں اپنی فوجیں بھیجیں, یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے اور پاکستان کو اس سے بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے.
پاکستان اتحاد میں شامل ہو گیا ان کے انڈر یا اجازت کے ساتھ وہ شامل ہے وہاں پہ, لیکن پاکستانی جوان جب ان مشقوں میں حصہ لے گا تو ایران کو کیا پیغام جائے گا سر؟
میرے خیال میں ایران کی قیادت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں, جیسے بحرین میں ہوا. جب بحرین میں یہ مسائل پیدا ہوئے تو اس وقت سعودی قیادت نے پاکستان سے یہ خواہش تھی کہ پاکستان کچھ فوج جو ہے وہ بحرین میں بھیجے. اس وقت پاکستان نے کہا ہم اپنے جو ریگولر فوجی ہیں وہ نہیں بھیج سکتے, کیانی صاحب اس وقت فوج کی قیادت کر رہے تھے, اور سعودیوں کو سمجھایا کہ اس سے بڑی صورتحال پیچیدہ ہو جائے گی کہ اس قسم کی جو یمن میں بحرین میں صورتحال ہے اگر اس میں پاکستان براہ راست فوجی مداخلت کرے گا تو اس سے ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کے اوپر بہت ہی شدید اثرات ہو سکتے ہیں. تو اسے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ریٹائرڈ پاکستانی فوجی جو ہیں اس کے اوپر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, اور میرے خیال میں اس کے اوپر ایران بھی زیادہ رد عمل نہیں ظاہر کرے گا کہ اگر کوئی ریٹائرڈ پاکستانی فوجی جو ہیں وہ آپ ریکروٹ کر لیں ہم دوسری طرف دیکھ لیں گے اس کے اوپر آپ کو مسائل نہیں پیدا کریں گے. تو میرے خیال میں کچھ پاکستانی جو ریٹائرڈ فوجی تھے وہ ریکروٹ ہوئے اور وہ ابھی بھی میرے خیال میں میری معلومات کے مطابق بحرین کی افواج میں اور پولیس میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں.
بالکل. ایک آخری سوال, دیکھیں آپ فوجی ہیں, حکمت عملی سے واقف ہیں, آپ نے پلاننگ کی ہے, بہت وسیع آپ کا تجربہ ہے. باہر والوں کی مدد اس وقت کی جاتی ہے جب گھر مضبوط ہو. آپ کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر جو حالات ہیں آپ کو بہتر طور پر پتہ ہے. پھر ایسے کام میں ہاتھ ڈالنا, مشقوں میں جانا, پہلی بات تو یہ ہے آپ کے وسائل آپ کو اجازت دے رہے ہیں, صورتحال آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ کہیں اور جا کر کے مصروف ہو جائیں؟
پاکستان جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا پنچنگ اباو آر ویٹ,
ٹھیک ہے,
جو باکسنگ میں ہوتا ہے آپ اپنے ہم وزن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, تو جو اگر آپ مقابلہ شروع کرتے جو آپ کے وزن سے زیادہ ہو, کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور کہاں پہ آپ کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. پاکستان کو ابھی بھی بڑی شدید مالی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے وقتاً فوقتاً, اور اس میں سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا ہاتھ بٹاتا ہے. پھر مطلب ہے کہ اس قسم کی ہوگی, جب آپ پیسہ لیں گے ان سے, آپ ان سے امداد لیں گے تو کہیں نہ کہیں تو پھر آپ کو قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے.
سعودی اتحاد کی فوجی مشقیں اور پاکستان, یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں واقع باچا خان یونیورسٹی کی انتظامیہ کہتی ہے کہ شدت پسندوں کے حملے کے بعد بند کی جانے والی یونیورسٹی 26 دن کے وقفے کے بعد پیر سے دوبارہ کھول دی گئی. صورتحال کے بارے میں پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
یونیورسٹی کے ترجمان سعید خان خلیل نے بی بی سی کو بتایا کہ یونیورسٹی کی سیکیورٹی کمیٹی نے حفاظتی انتظامات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ادارے کو نصابی سرگرمیوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے بعد پہلے دن حاضری تقریباً 70% تک رہی ہے, تاہم امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ تعداد 100% تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی سیکیورٹی پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک بہتر بنائی گئی ہے. سعید خان خلیل:
ہم نے دیواریں جو ہے 14 فٹ تک اونچی کر دی ہیں, تو ہم نے اس پہ ریز وائر اور خاردار تار لگا دیے. ہم نے 17 کے قریب سرج واچ ٹاور جو ہے وہ تعمیر ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کی تمام بلڈنگ سے پیک بنا رہے ہیں, جو مورچے ہوتے ہیں وہ بنائے تقریباً بن چکے ہیں. وہ کوٹی میں ہم نے گارڈ میں اضافہ کیا ہے, کیمرہ جو ہے وہ ان کی تعداد میں اضافہ کیا ہے. کیمروں کو مانیٹرنگ کے لیے ہم نے کنٹرول روم اور کنٹرول روم کو اپریٹ کرنے کے لیے ہم نے بندے ہائر کیے.
ایک سوال کے جواب میں یونیورسٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی حملے سے طلباء کے ذہنوں پر اثر ضرور پڑا ہوگا, لیکن کسی طالب علم کی ایسی حالت نہیں کہ انہیں طبی امداد کی ضرورت ہو.
آج ہمیں ایک بندہ یا ایک لڑکی یا ایک اسٹوڈنٹ بھی ایسا نہیں ملا کہ جس کے ذہنی حالت پہ ہمیں کچھ شک ہوا ہو یا کچھ ہم پریشان ہوئے ہوں. بالکل نارمل حالات تھے. اگر ایسی کوئی بات ہی تو ظاہر ہے کہ ہم کیمپ لگائیں گے 2 دن میں.
دریاسنا باچا خان یونیورسٹی کے طلباء نے وفاقی حکومت کی کسی نمائندے کی طرف سے یونیورسٹی کا دورہ نہ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا. طلباء نے کیمپس سے جلوس کی شکل میں نکل کر یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ تک مارچ کیا, جہاں انہوں نے وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے طالب علم رہنماؤں نے کہا کہ باچا خان یونیورسٹی پر اتنا بڑا دہشت گرد حملہ کیا گیا جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، لیکن وزیر اعظم نواز شریف یا وفاقی حکومت کی کسی نمائندے نے نہ تو یونیورسٹی کا دورہ کیا اور نہ غمزدہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کی۔ یونیورسٹی آنے والے چند طلباء نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا،
ارادوں کے ساتھ، بہت امیدوں کے ساتھ آئیے کہ ہم نے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنی ہے اور کوئی چیز ہمیں اس سے نہیں روک سکتی، تو ہم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں ان کو جو نہیں ہے ہمارے پاس آج، لیکن ہم پھر بھی اپنی ایجوکیشن برقرار رکھیں گے۔
ہمارے حوصلے اس سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ لوگ ہمیں تعلیم سے روکنے جاتے ہیں، ہم اس کو آج ہی بتا دینے جا رہے ہیں کہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں۔
خیال رہے کہ 20 جنوری کو چار شدت پسندوں نے چارسدہ میں واقع باچا خان یونیورسٹی پر حملہ کیا تھا۔
پشاور سے یہ تھے رفعت اللہ اورکزئی۔
ہم سے بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فراس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کا احوال صبر ناز کے ساتھ۔
پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن ہے، کل سے لیگ کے بقیہ 5 میچز دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 23 فروری کو ہوگا، جس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے وزیر اعظم نواز شریف اور ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان عمران خان کو بھی مدعو کیا ہے۔ پاکستانی کرکٹرز وہاب ریاض اور احمد شہزاد پی ایس ایل کے پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان گزشتہ شب کھیلے گئے میچ میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں، جس پر آئی سی سی نے دونوں کھلاڑیوں پر میچ فیس کا بل ترتیب 40% اور 30% جرمانہ عائد کیا ہے۔ آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو ویلنگٹن میں کھیلے گئے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں اننگز اور 52 رنز سے شکست دے دی ہے۔ نیوزی لینڈ نے آج 4 وکٹوں اور 178 رنز پر کھیل کا آغاز کیا اور پوری ٹیم دوسرے اننگز میں 327 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت نے وشاکھاپٹنم میں ہونے والے تیسرے اور آخری T20 میچ میں سری لنکا کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی ہے۔ آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں بھارتی شہر رانچی میں ہونے والے پہلے ون ڈے میں بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین ٹیم کو 107 رن سے ہرا دیا ہے۔ یہ فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر گریگ ڈائک ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی قطر کو دیے جانے کے سلسلے میں بدعنوانی کے ثبوت مل گئے تو فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کسی دوسرے ملک کو بھی دی جا سکتی ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاٹنہم نے مینچسٹر کو 2-1 سے ہرا کر لیگ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ٹینس کی نئی عالمی رینکنگ میں امریکہ کی سرینا ولیمز پہلے، جرمنی کی اینجلک کربر دوسرے، رومانیا کی سیمونا ہالپ تیسرے اور پولینڈ کی آگنیاشکا راڈوانسکا کا چوتھے نمبر پر ہیں۔ سینٹ پیٹرزبرگ ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیتا اٹلی کی روبرٹا ونچی نے، فائنل میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی بیلنڈا بینچچ کو شکست دی۔
کھیلوں کا احوال سبناس کی زبانی۔ سربین کا نصف آیا چاہتا ہے، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی باری ہے اور اس کے بعد ہم بھارت میں دہلی میں مشہور جواہر لال یونیورسٹی کے احتجاج پہ نظر ڈالیں گے۔ آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے۔
Shh. شام میں کیے گئے میزائل حملوں میں 3 اسپتال تباہ ہو گئے ہیں جس میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں. سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت 20 ممالک کی مسلح افواج کے دستے خطے میں پہلی مرتبہ ہونے والی انتہائی اہم مشقوں کے لیے شمالی سعودی عرب میں جمع ہو رہے ہیں. روس اور یوکرین دونوں کی جانب سے سامان کی ترسیل پر بندش کی وجہ سے سرحد پر ٹرکس کی ایک لمبی قطار بن گئی ہے. اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اہود اولمرٹ کو رشوت لینے کے جرم میں دی گئی 19 ماہ قید کی سزا شروع ہو گئی ہے. ترکی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام کی ان شکایات کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ترکی کی کرد جنگجوؤں کے خلاف جارحانہ کارروائی سے شام کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. دہلی کی مشہور جواہر لال یونیورسٹی میں اساتذہ اور طلباء نے ملک سے مبینہ غداری کے الزام میں اسٹوڈنٹس یونین کے صدر کنہیا کمار کی گرفتاری اور وزیر داخلہ کے اس بیان کے خلاف احتجاج کیا کہ افضل گورو کی پھانسی کی 3rd برسی کے موقع پر کیمپس میں منعقد کی جانے والی ایک متنازع تقریب کو حافظ محمد سعید کی حمایت حاصل تھی. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہوتا ہے.
دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی ابال پر ہے اور اب یہ تنازع ایک نظریاتی جنگ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. کنہیا کمار کو آج دلی کی پٹیالہ ہاؤس عدالت میں پیش کیا گیا جہاں جج نے ان کی پولیس ریمانڈ میں 2 کی توسیع کر دی. ان کے خلاف عائد الزامات ناقابل ضمانت ہیں. جب کنہیا کمار کو عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے جنہوں نے وکیلوں کے کوٹ پہن رکھے تھے جے این یو کے طلبا اور صحافیوں کے ساتھ مار پیٹ کی. وہ بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم کے نعرے لگا رہے تھے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امت شاہ نے آج کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی سے پوچھا کہ کیا وہ ملک کو ایک اور مرتبہ تقسیم کرانا چاہتے ہیں. بی جے پی کے وفاقی وزیر وینکیا نائیڈو نے بھی آج حکومت کے موقف کی ترجمانی کی.
میرا کہنا یہ ہے کانگریس بھی ہو لیفٹ بھی ہو میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیا سالیڈارٹی ایکسپریس کر رہے ہیں, کس کے ساتھ سالیڈارٹی کی کیا ہے, یا افضل گرو کو جو الزیز کیا ان کے ساتھ سالیڈارٹی, جو آپتی جنک نعرہ دیے ان کے ساتھ سالیڈارٹی کس کے لیے ہے تھوڑا بتائے تو اچھا ہوگا.
اس سے پہلے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کل کہا تھا کہ افضل گرو کے حق میں جو تقریب ہوئی تھی اسے حافظ محمد سعید کی حمایت حاصل تھی.
میں یہ ابھی اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں یلو کی جو گھٹنا ہوئی ہے اسے لشکر طیبہ کے چیف حافظ سعید کا بھی سمرتھن پراپت ہے دیش کو اس حقیقت کو بھی, کیونکہ اس نے سمرتھن کیا ہے لشکر طیبہ کے چیف حافظ سعید نے, یہ بھی بہت ہی درباگیپورن ہے.
لیکن اس میں اختلاف ثبوت مانگ رہی ہے مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر سیتارام یچوری. ان کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی سنگین الزام ہے اور اگر حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اسے پیش کرنا چاہیے. وزیر داخلہ کے بیان اور کنہیا کمار کی گرفتاری کے پس منظر میں ٹیچرز اور طلبہ دونوں کو سازش کی بو آ رہی ہے. ٹیچرز ایسوسی ایشن کی ایک لیڈر نندتا نارائن.
امبانی اڈانی ہمارے یہاں پہ جو 1% لوگ ساری ستہ اپنے ہاتھ میں اور ریسورسز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں جو کوشش چل رہی ہے لوگوں کو نیچے کرو, ایجوکیشن مت دو, یونیورسٹیز کو برباد کرو تاکہ مٹھی بھر لوگ اس دیش میں اور اس دنیا میں راج کریں, اس کے خلاف سارے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس اور عام جنتا ایک ہو کے اس کے خلاف لڑے گی.
ادھر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج کہا کہ یہ دراصل ایک نظریاتی جنگ ہے.
کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے وچار کو مانتا ہے, جو ان کی آئیڈیولوجی کو مانتا ہے وہی دیش بھکت ہے, باقی دیش دروہی ہے. تو اس فاسی وادی وچار کا پرجور ورودھ ہونا چاہیے اور جے این یو میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے لوک تنتر کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور ویسے یواؤں پر بنا کسی پرمان کے دیش دروہ کا آروپ لگانا اور اس کو کسی کے ساتھ جوڑ دینا دیش کے باہر کی طاقتوں کے ساتھ, گرہ منتری جی کا بھی بیان ہم دیکھ رہے ہیں تو پرمان پرستت کرنا چاہیے نا.
افضل گرو کو بھارتی پارلیمان پر 2001 کے حملے کے سلسلے میں پھانسی دی گئی تھی. اس حملے میں مارے جانے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے لواحقین نے آج وزیر داخلہ سے ملاقات کی اور جے این یو کی تقریب میں شرکت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. سیاستدان کیمپس کا رخ کر رہے ہیں. بائیں بازو کی جماعتیں موجودہ صورتحال کو ایمرجنسی کے دنوں سے تعبیر کر رہی ہیں. کنہیا کمار کی گرفتاری حکومت کے لیے ایک بڑا درد سر بن سکتی ہے. سہیل حلیم, BBC दिल्ली।
दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी JNU में तलबा अंजुमन के सदर को गिरफ्तार करने और नतीजतन बढ़ते एहतजाज के तनाजुर में मैंने JNU के सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गंगा सहाय मीना से बात की। जानना चाहा कि ऐसे इल्जाम में कितनी सदाकत है कि यूनिवर्सिटी बाएं बाजू का गढ़ है और यहाँ मुख्तलिफ ख्याल और नए नजरियात को पनपने या आने नहीं दिया जाता।
सर, ये राय एकदम गलत है, क्योंकि JNU सभी विचारों का सम्मान करता है, सभी ख्यालात का सम्मान करता है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हमारी स्टूडेंट यूनियन है उसमें चार पोस्ट में से एक पोस्ट ABVP के पास है, जो एकदम दायां बाजू है, राइट विंग की सबसे स्ट्रांग फोर्स है ABVP, जो BJP और RSS से जुड़ी हुई है। ज्वाइंट सेक्रेटरी इस वक्त ABVP के हैं और हर चुनाव में ABVP को दूसरे या तीसरे नंबर पर वो रहता है।
ठीक है,
तो यहाँ सिर्फ वामपंथी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बाएं बाजू के लोग नहीं है, यहाँ पे दक्षिण पंथ, दूसरे ख्यालात के लोग, जो तमाम नेशनल पार्टीज है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक।
तो
ये बात जो प्रचारित की जाती है, जो फैलाई जाती है कि JNU लेफ्ट विंग का गढ़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन देश में दूसरी जगहों की तुलना में यहाँ पे लेफ्टिस्टों की संख्या थोड़ी ज्यादा है।
अच्छा गंगा मीना जी, एक आरोप ये भी लगाया जाता है, ये इल्जाम लगाया जाता है कि सियासी नजरियात बहुत ज्यादा यहाँ पर मुलविस होते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं, और जिससे तालीमी सरगर्मियों का नुकसान होता है। आप क्या कहेंगे?
सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालीम क्या होती है, तालीम मतलब क्या, हम भागवत और कुरान का पाठ करेंगे यहाँ पर? हम देश और दुनिया की हर चीज का एनालिसिस करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और जो बेहतर निकलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि दुनिया को कैसे बदला जा सकता है, इस दुनिया को ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आप जीवन में जो कुछ भी करते हो, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हो, हमारा हर एक्ट पॉलिटिकल है। हमारी जो भाषा में आपसे बोल रहा हूँ, जो आपसे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये भी पॉलिटिक्स है। जीवन के हर जब हिस्से में, जिंदगी के हर हिस्से में पॉलिटिक्स है, तो आप सिर्फ उन ख्यालात को जो हम अपने रिसर्च के दौरान, अपनी स्टडी के दौरान पेश करते हैं, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स कहना या पॉलिटिकली एक्टिव होना, ये और अपने आप में पॉलिटिकली एक्टिव होना कोई बुराई नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ एक चीज मुझे और पूछनी है गंगा मीना जी, कि जिस समय टीचर्स की भर्ती होती है तो वो भर्ती मेरिट पर होती है या उसके विचारों के आधार पर होती है, क्योंकि नजरियात का है, कहां से आ रहा है?
पूरी तौर पे यहाँ पे जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, वो पूरा मेरिट के बेस पे होता है। और आप देखेंगे कि टीचिंग कम्युनिटी में भी अलग अलग आइडियाज के लोग हैं, ये एक संयोग की बात है, एक कोइंसिडेंस है कि राइट विंग के लोग कम पढ़ते हैं, वो हमेशा आप देखेंगे कि वो जब भी कोई बात होती है वो पढ़ने में कम रुचि लेते हैं, दंगा करने में ज्यादा रुचि लेते हैं।
अच्छा, मैंने,
तो
मैंने,
अगर वो कम मेहनत करेंगे, कम पढ़ेंगे, तो उनको ये लगता है कि जो चुने जा रहे हैं सबके सब लेफ्ट विंग से जुड़े हुए हैं या ज्यादा लोग लेफ्ट विंग से जुड़े हुए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग लेफ्ट के पास नहीं रखते, ना किसी लेफ्ट पार्टी के उनके पास कोई मेंबरशिप, लेकिन राइट विंग के लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं।
अच्छा, तो
ज्यादातर इंटेलेक्चुअल उस विचार को सपोर्ट करते हैं जो सही लगता है उनको, जो देश के, समाज के हित में लगता है।
तो गंगा मीना जी, क्या कहेंगे अब आप, ये जो छात्र संघ के नेता को गद्दारी या देश द्रोही के आरोप पर मुकदमे का सामना है, आप लोगों की रणनीति, हिकमत अमली क्या होगी? सर,
ये पूरा प्लान्ड मामला था, एक्चुअली पहले से ये तय कर लिया गया कि इस दिन ये घटना करनी है। अभी तो ये पता नहीं चल पाया कि नारे किसने लगाए थे भी कि नहीं लगाए थे। जो वीडियो आ रहे हैं सब पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
तो अब आप लोग करेंगे क्या, आगे की नीति है क्या?
जाहिर सी बात है, हमने वाइस चांसलर से उसी दिन मुलाकात की और हमने कहा कि आपने ये पुलिस कैसे कैंपस में घूम रही है, कैसे स्टूडेंट्स को उठा के ले जा रही है, हमारी फैमिलीज में स्टूडेंट्स के बीच में एक टेरर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। तो ऐसे में हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज पुलिस को बाहर करिए। और हमारा कहना है कि अभी कन्हैया को छोड़ा जाए, जो प्रेसिडेंट है उनको छोड़ा जाए और इसका इंटरनल मैकेनिज्म से सॉल्यूशन निकले। पूरा नेशनल मीडिया जिस तरह से JNU के खिलाफ पता नहीं किस खुन्नस की वजह से लगातार नेगेटिव खबरें दिखा रहा है, नेगेटिव व्यूज पेश कर रहा है, उसमें बड़ी निराशा है टीचर्स के बीच में। और आज की ताजा खबर तो ये है कि टीचर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में पीटा गया है वकीलों के द्वारा, स्टूडेंट्स को पीटा गया है, जर्नलिस्ट को पीटा गया है। ऐसे में एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, ऐसे में निराशा जरूर है, लेकिन हम अपने जेएनयू को बचाएंगे, इसको डिफेंड करेंगे और जो कुछ हो सकता है वो मिलकर के करेंगे। और ये जेएनयू सिर्फ लेफ्टिस्ट का नहीं है, ये जेएनयू सिर्फ उनका नहीं है जो इसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, जो बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी बाहर जा करके अगर जेएनयू के नाम पर सवाल पूछा जाएगा, जैसे आज रतन टाटा ने कहा कि हम जेएनयू के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, तो जेएनयू के कोई अगर स्टूडेंट है, कोई फैकल्टी है, उसके चेहरे पे तो नहीं लिखा कि किस आइडियोलॉजी का है, सिर्फ उसको जेएनयू का होने की वजह से अगर कोई नौकरी नहीं देंगे, या बाहर सामने मुनीर का नाम की कॉलोनी है उसमें मकान मालिकों ने जेएनयू के स्टूडेंट्स को रखने से मना कर दिया है, तो इसको हर जेएनयू का स्टूडेंट सफर करेगा। और मैं समझता हूँ कि जेएनयू इस देश की कम से कम सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है पढ़ाई की दृष्टि से, हर तरह से देखे इतने खुले ख्याल के नजरिए से, और ऐसी यूनिवर्सिटी को बर्बाद होते हुए देखना निराशाजनक है, और हम इसको बचाने के लिए लड़ते रहेंगे।
जेएनयू दिल्ली के सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के ये थे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गंगा सहाय मीना। पाकिस्तान में भारत के सफीर गौतम बम्बावाले ने कहा है कि दोनों ममालिक के सिक्योरिटी और खारजा उमूर के सेक्रेटरीज एक दूसरे से दो तरफा मुजाकरात की बहाली के लिए मुसलसल रबते में हैं, लेकिन बातचीत की बहाली के लिए कोई तारीख अभी तय नहीं है। भारत में तजारती मौकों से मुतालिक पाकिस्तानी ताजरों को आगही फराहम करने की खातिर एक तकरीब में उनका कहना था कि पाकिस्तानी ताजरों को अपनी मसनूआत भारत में फरोख्त करके वहाँ की बढ़ती हुई मईशत से फ़ायदा उठाना चाहिए। तफसील के साथ इस्लामाबाद से हारून रशीद।
लाहौर के अनारकली बाजार में भारत से लाई गई शैम्पू और खुर्दनी अशिया आज भी बआसानी दस्तयाब हैं। दोनों ममालिक में तिजारत न होने की वजह से लोग गैर रिवायती तरीके आज भी इस्तेमाल करते हैं। अनारकली बाजार के इस हिस्से के एक दुकानदार शाहिद ने बीबीसी को बताया,
ऐसा इतना इजी नहीं है, इंडिया से बॉर्डर में हमारे को इतने अच्छे रिलेशन नहीं है कि इंडिया से स्मगलर कार आसानी से आ जाएंगी। इंडिया में वहाँ भी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, यहाँ भी तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गए हैं, और कुछ जो थोड़ी बहुत आती हैं, जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन आती है उससे जो पैसेंजर आते हैं वो अपने रिलेटिव्स के लिए लेकर आते हैं, तो मिसल कोई लाया तो उसने किसी इलाके बाजार में सेल कर दी। बॉर्डर बहुत टाइट है, यहाँ का भी है, हम ना उन पे फेथ करते हैं ना हम पे करते हैं।
अक्सर ममालिक दूसरे मुल्कों को अपनी मसनूआत खरीदने पर रागिब करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एहलकार आज एक तकरीब में पाकिस्तानी कारोबारी तबके को भारत में अपनी मसनूआत फरोख्त करने की तरगीब दे रहे थे। उनका कहना था कि भारत इस खित्ते की एक उभरती हुई मंडी है और पाकिस्तानी इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में भारत के नए हाई कमिश्नर गौतम बम्बावाला ने बीबीसी से बात करते हुए इस तकरीब के इनेकाद की वजह ये बताई,
तो मैं ये समझता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बढ़ाने की बड़ी संभावना है, और इसलिए हमने आज की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक इंटरेक्शन ज़रूर बढ़ाना चाहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ावा मिल जाए।
लेकिन पाकिस्तानी ताजर ये कहते हैं कि इस बात पर किसी को शक नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के बड़े मौके हैं, लेकिन असल मसला सियासी कयादत की सोच तब्दील करना है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एक तंजीम एप्टमा के परवेज लाला ने बताया,
जब तक हम लोग एज अ नेशन अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तब तक ये अपॉर्चुनिटीज हम लोग अवेल नहीं कर सकते दोनों तरफ है। क्यों? कि आप दुनिया में हर रिलेशन को आप ड्रॉप कर सकते हैं, मगर अपने पड़ोसी अपने नेबर्स को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि इंटरनेशनल जो ग्लोबल क्राइसिस हैं दुनिया में, अगर उसे हमने ओवरकम करना है और पावर्टी को ख़त्म करना है, तो हमें रीजनल ट्रेड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा।
पाकिस्तान हो या भारत, एक दूसरे का सफ़ीर अगर सहाफ़ियों के हाथ लग जाए तो ख़राब तर ताल्लुकात पर सवाल कैसे नहीं होगा। नए सफीर गौतम बम्बावाला से पूछा कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की कोई तारीख तय हुई कि नहीं।
देखिए, जैसे आप जानते हैं और दोनों गवर्नमेंट्स ने कहा है कि जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, उनके बीच में फ़ोन के ऊपर बातचीत हो चुकी है, वह होती रही है। किस तारीख को मीटिंग होगी ये मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, अभी तय तो नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे ज़रूर दोनों देशों के बीच जैसे एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो ये बातचीत शुरू हो सके।
इंडिया ने मालूमात शेयर की हैं, उसके बारे में लोकल मीडिया में ये आ रहा है कि वो ठोस नहीं है,
इस बारे में पाकिस्तानी सरकार ने कुछ कहा इंडिया को?
देखिए, इस मुद्दे पे मैं कुछ इस वक्त कुछ बात नहीं करना चाहूँगा।
पाकिस्तान और भारत तिजारत बढ़ाने की हमेशा बात करते हैं, लेकिन क्या ये मौजूदा सियासत और तनाव में मुमकिन है? क्या तिजारत को सियासत से अलग रखा जा सकता है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत के मौके कितने हैं, शायद ही इस बारे में किसी को शक हो। ये कब मुमकिन हो पाएगा और कब इससे इस्तेफादा किया जा सकेगा, इस बारे में जिससे भी पूछें वो सर खुजाने लगता है। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
BBCUrdu.com इस वक्त किस खबर से लीड कर रही है? शाम में दो अस्पतालों पर फजाई हमले, 10 अफराद हलाक। लेकिन इसका अपडेट ये था कि 17 अफराद की हलाकत की खबर आ रही है। सहरबीन में ये मौजू अब तफसील से सुन चुके हैं। दोनों को नसीहत तो नहीं, मशवरा दिया गया कि सर PSL में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचों में आए, तशरीफ लाएं। फाइनल में ये मशवरा आया है सुपर लीग के चेयरमैन नजम सेठी की तरफ से, बुलाया किस किस को गया? वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और इमरान खान को। अच्छा ही क्या दोनों चाहते हैं? नहीं, वजीर आजम स्पॉन्सर हैं, मतलब पेट्रन इन चीफ हैं। इमरान खान इसलिए कि 1992 में जब आलमी कप जीता गया था तो उसके कप्तान वो थे। अब आप बाकी सियासतदानों का नाम मुझसे पूछा जा रहा है ट्विटर पे कि इनको क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं। अरे भाई, किसी का डायरेक्ट लगाव है, ताल्लुक है, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। हालात हाजरा का प्रोग्राम सहरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
की बात BBC के साथ।
कौम आपकी मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है, कभी वो टीम जीतेगी, कभी वो टीम जीतेगी।
अपनी आरा, मसाइल और सवाल हमें भेजें, उन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाए।
कभी कभार आते हैं ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और सब शाजा।
अपनी राय भेजें ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए BBC उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से बात
भाई। आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। याद रहे कि मोबाइल से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं। पाकिस्तान से बाहर के सामईन आपकी बात में शामिल होने के लिए इस नंबर पर कॉल करें 0092-5126-1113।
पाकिस्तान में आज से मुल्क के 83 अजला को हाई रिस्क करार देते हुए वहाँ इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है। लेकिन कराची में हुकाम का कहना है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर में इस वक्त पोलियो के शदीद खतरे से लाग है। कराची से नुखबत मलिक की रिपोर्ट जो सौती झलक से शुरू होती है।
कराची के शेर अली खान इस उम्मीद पर हैं कि बुखार में एक गलत इंजेक्शन लगने के बायस उनके 3 साल बेटे एजाज की टांगे नाकारा हुई हैं। उन्हें ये उम्मीद कराची के 2 बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स ने दिलाई, लेकिन एक तीसरे अस्पताल में डॉक्टर्स ने जरूरी समझा कि बच्चे का पोलियो टेस्ट किया जाए, जिसके बाद उन्होंने तस्दीक की कि एजाज पर पोलियो वायरस ने हमला किया है। लेकिन शेर अली खान ये बात मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं,
कितनी बार आपने पत्रे
पिलवाया? इसको 9 बार पिलवाया होगा। और लोग बोल रहे कि ये पोलियो है, रिपोर्ट नहीं मिला हमारे अभी तक। रिपोर्ट आएगा, हम उसका इंतजार करेंगे, फिर देखते उसमें क्या आते।
शेर अली खान का ये कहना कि 9 मरतबा उसके बच्चे ने पोलियो वैक्सीन पी है, ये सवाल पैदा करता है कि फिर एजाज पोलियो वायरस का शिकार क्यों कर हुआ। कराची में गुज़श्ता साल महकमा सेहत की जानिब से नाकामी के बाद हुकूमत ने पोलियो के इंसदाद के लिए एक टास्क फोर्स कायम की। इस टास्क फोर्स के सरबराह और कराची के कमिश्नर सैयद आसिफ हैदर कहते हैं कि हर मुहिम में इंतजामी कोताहियां हो रही हैं।
माइक्रो प्लानिंग के इश्यूज हैं कि जो मैपिंग करते हैं घरों के नक्शे उसमें मिस कर जाते हैं, या टीम की ट्रेनिंग्स के इशू हैं कि जी पहुंच तो गई टीम, सही तरीके से ड्रॉप्स एडमिनिस्टर किए या नहीं किए, कोल्ड चेन मेंटेन की या नहीं की। फिर काफ़ी टीमें बच्चों को ड्रॉप्स एडमिनिस्टर भी कराती हैं, उनकी एंट्री नहीं करती डेटा टेली शीट में, ये गैप्स हैं।
डॉक्टर इकबाल मेमन पाकिस्तान में गुज़श्ता 30 साल से बच्चों के मौलिज के तौर पर काम सर अंजाम दे रहे हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों से मुशावरत के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में अब बात बच्चों में पोलियो वैक्सीन के चंद कतरे पिलाने से कहीं दूर जा चुकी है। वो कहते हैं,
हमें 90% के ऊपर जाना है, 90
80% लोगों तक पहुंच गए हैं, बच्चों तक, तो हम उनको वो प्रोटेक्शन दे सकेंगे जो पोलियो को सर्वाइव करने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन जाएगी। हमसे आप अगर पूछेंगे कि पाकिस्तान के माहौल में हमें कितने डोजेस कम से कम चाहिए, कहेंगे जी आपको कम से कम 15 डोजेस चाहिए। पिलाया ना जाए मगर इंजेक्ट किया जाए, ये मगर नहीं है, पिलाना भी है लगाना भी है। एक तो लॉजिस्टिकली ज्यादा डूएबल है और इफेक्टिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया ने भी यही करके किया ना, व्हिच इज 5 टाइम्स लार्जर पॉपुलेशन देन पाकिस्तान।
डॉक्टर इकबाल मेमन के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 5 साल से कम उम्र बच्चों की आबादी 2,80,00,000 तक पहुंच गई है। ऐसे में हुकूमत के पास तो कतरों और इंजेक्शन पर मुश्तमिल पोलियो वैक्सीन मौजूद है, लेकिन निजी मार्केट में ये दस्तियाब नहीं है।
इंजेक्टेबल इज अ वेरी गुड वैक्सीन, सेफ वैक्सीन, उसके लिए लॉजिस्टिक्स डिफरेंट चाहिए। यू नीड टू हैव पर्सन जो ट्रेंड हो जो लगा सके। यू नीड टू हैव द वैक्सीन, इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ इन द प्राइवेट मार्केट। आईपीवी नॉट अवेलेबल,
पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है,
प्राइवेट मार्केट में नहीं है अवेलेबल, गवर्नमेंट के पास आ गई है। इफ आई वॉन्ट टू यूज इट इन माई प्राइवेट पेशेंट्स, आई डू नॉट हैव द एक्सेस टू इट।
पाकिस्तान की हुकूमत ने पोलियो को कौमी इमरजेंसी करार दिया है। मुल्क में रवां साल मई तक 4 मुहिमात मुकम्मल की जानी हैं। ऐसे में जो इंतजामी गलतियां बच्चों को इस वैक्सीन से महरूम रखने का बायस हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के जवाब में सिंध इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए इंसदादे पोलियो के कोऑर्डिनेटर उस्मान चाचर तस्लीम करते हैं कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए अब हुकूमत को ऐसी कोताहियों को मुजरमाना गफलत करार देना होगा।
कुछ यूनियन काउंसिल्स मेडिकल ऑफिसर्स का ये रवैया था कि पोलियो में चूंकि ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है तो वो उसे जान छुड़ाने के लिए परफॉर्मेंस नहीं देते थे, जाली फॉर्म फिल किए, जाली डेटा रिपोर्ट किया, या उन्होंने बच्चे को कतरे नहीं पिलाए और उस पर टिक कर दिया कि बच्चों को, तो ये चीज ऐसी है कि जिस पे ज्यादा सजा होनी चाहिए।
आलमी इदारे सेहत की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रवां साल मई की एक डेडलाइन दी गई है, जिसके मुताबिक दोनों मुल्कों को पोलियो वायरस को इंटरप्ट करना होगा या इसे पनपने से रोकने के इंतजाम पहले करना होंगे, जिसके बाद ही इसे मुकम्मल खत्म करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन इंतजामी और हुकूमती सतह पर होने वाली गफलत अब ये सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान में पोलियो को खत्म करने के लिए एक हकीकी टाइम फ्रेम कब बनेगा। नुखबत मलिक, बीबीसी कराची।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के 15 अजला में पोलियो के खिलाफ 3 रोजा मुहिम शुरू की गई है। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 16,56,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
ये 3 रोजा मुहिम बलूचिस्तान के उन 15 अजला में शुरू की गई है जहाँ पोलियो का खतरा ज्यादा है, इनमें जिला क्वेटा भी शामिल है। क्वेटा शहर में गुज़िश्ता माह पोलियो मुहिम के आखिरी रोज सैटेलाइट टाउन में खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 14 पुलिस एहलकारों समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 15 एहलकार हलाक हुए थे। इस सूरत हाल के पेश नजर पोलियो टीमों के तहफ्फुज़ के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से पोलियो से मुतल्लिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सैफुर्रहमान का कहना है,
उसको बेहतर करने के लिए मजीद सिक्योरिटी प्लान नया तैयार किया है और तकरीबन 1900 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसमें मदद में रहेंगी। 1600 के करीब हमारी पुलिस और 300 के करीब लेवीज इसमें हेल्प करेंगी। ना सिर्फ ये बल्कि FC भी कॉटन ऑफ करेगी।
इस मुहिम के दौरान 3,900 जायद मोबाइल टीमें हिस्सा ले रही है। गुज़िश्ता माह होने वाले खुदकुश हमले के अलावा क्वेटा शहर में पहले भी पोलियो टीमों पर हमले होते रहे हैं। सरकारी हुकाम की जानिब से पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए जो इकदाम किए गए हैं उनसे ख्वातीन रजाकार मुतमईन हैं।
जी, सिक्योरिटी के हवाले से अगर आप पूछे तो बहुत अच्छी सहूलियत हमें फराहम हो रही है और कोई भी मसला पेश नहीं आ रहा है सिक्योरिटी के हवाले से, और वालदेन भी अच्छी तरह पेश आ रहे हैं हम लोगों से, कोई भी रिफ्यूज नहीं मिलता। ज्यादातर क्वेटा में लोग पोलियो के कतरे पिला रहे हैं अपने बच्चों को।
15 अजला में पोलियो के खिलाफ रवा मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 16,56,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
सिंध असेंबली ने हिंदू बरादरी की शादी को रजिस्टर करने के जमन में हिंदू मैरिज बिल मंजूर कर लिया है। तफसील के साथ कराची से हसन काजमी।
सूबाई वजीर बराए कानून और पार्लिमानी उमूर निसार खोड़ो ने बिल ऐवान में पेश किया, जिसे मुख्तसर बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। बहस के दौरान मुस्लिम लीग फंक्शनल के पार्लिमानी लीडर नंद कुमार ने कहा कि पाकिस्तान बनने से आज तक हिंदू बरादरी की शादियां रजिस्टर नहीं हो पा रही हैं। इस बिल को पेश करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, लिहाजा इस मामले को मजीद तूल ना दें। इसके बाद ऐवान ने हिंदू मैरिज बिल मंजूर कर लिया। ننکمار نے بعد ازاں بی بی سی کو بتایا کہ اس بل میں صرف شادی کو رجسٹر کرنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے.
اس بل میں انہوں نے مختصر یہ رکھا ہے کہ ہماری جو میرج ہوتی ہے اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے. اس میں یہ رکھا ہے کہ رجسٹریشن کا ایک طریقہ کار بنایا ہے, اس کا پروفارما بنایا ہے کہ شادی کے بعد ودن ڈیز رکھیں 45 days, تو اس میں وہ پابند ہے, اس میں وہ رجسٹریشن کرائے گا شادی کی. اس میں مختصر سا یہ رکھا گیا ہے, اور کوئی ایسے کوئی بات نہیں رکھی گئی ہے. کل کو سپریشن ہو اس کی بیوی کو, اس کے بچوں کو کیا رائٹ ملیں گے کیا نہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں آپ اس کی امینڈمنٹ آپ لائیں گے اس میں دیکھیں گے. فی الحال ہم اس کی ضرورت زیادہ ہے, ہم وہ مقرر کر رہے ہیں, یہ آج پیش کیا ہے مختصر.
اس منظور شدہ بل کے مطابق دلہن اور دلہا کی عمر 18 سے زیادہ ہونا ضروری ہے اور 45 کے اندر اندر شادی کی رجسٹریشن یونین کونسل میں کروائی جانی لازمی ہے. بل کے مطابق شادی میں 2 گواہوں کی موجودگی اور والدین کی اجازت لازمی درکار ہوگی. جن افراد کی اس سے پہلے شادی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی طریقہ کار بنایا گیا ہے.
اب رجسٹریشن ہو جائے گی, اس میں رکھا ہے کہ وہ پابند ہیں, اس میں وہ رجسٹریشن کرائیں گے. ہم نے اس تاریخ کو شادی کی, اس میں مختصر یہ ہوتا ہے جو شادی پڑھاتا ہے ہمارے یہاں, جیسے پنڈت یا معراج ہوتے ہیں وہ وہاں پہ دیتے ہیں سرٹیفکیٹ. اس سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا جیسے شناختی کارڈ میں کبھی کبھار ایفیڈیویٹ یہ چیزیں کہ ہماری شادی ہوئی ہے, یہ بچے ہیں. ابھی بھی یہ رکھا ہے کہ وہ اس میں انٹری کرائیں گے, جہاں وارڈ ہوگا میونسپالٹی کا یو سی ہوگی, پہلے اس میں پنڈت کی دستخط ہوگی, پھر اس کو کاؤنٹر ہیں وہ وہاں پہ یو سی پہ ہوگی, ان کی 3 copies رکھی ہیں, ان کا ایک پروفارما رکھا ہے.
واضح رہے کہ اس بل کی منظوری کے 3 بعد اس بل کے قوانین کا اجرا کیا جائے گا. یاد رہے کہ مسلمانوں کرسچنز کے علاوہ پاکستان میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتی مذاہب کی شادی کو رجسٹر کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ اپنی شادی کی کوئی قانونی ثبوت فراہم نہیں کر سکتے تھے. اب اس بل کی منظوری کے بعد سکھ, پارسی اور دیگر اقلیتوں کی شادیاں بھی اسی بل کے تحت رجسٹر ہو سکیں گی. 18 ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیار مل گیا تھا کہ وہ مذہبی اقلیتوں اور خاندانی امور سے متعلق معاملات خود دیکھیں. حسن کاظمی, بی بی سی, کراچی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں موسم خزاں کے دوران بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی کے اثرات میں اضافہ ہو رہا ہے. خشک سالی کے سبب صوبے کے افغانستان سے متصل اضلاع نوشکی اور چاغی میں مویشی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
اس وقت بلوچستان کے جو علاقے خشک سالی کی زیادہ لپیٹ میں آ گئے ہیں ان میں نوشکی اور چاغی کے اضلاع شامل ہیں. نوشکی میں طویل عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے زراعت اور مال مویشی خوش سالی سے متاثر ہو رہے ہیں, جس پر ضلع کے علاقے ڈاک کے سابق یونین کونسل کے ناظم غلام حیدر تشویش میں مبتلا ہیں.
8-10 میں جس طرح کھیت نے تباہی مچا دی ہے, آپ یقین کریں کہ وہاں بالکل وہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے اس علاقے کے ماحول. وہاں سے تقریباً ہزاروں کے حساب سے جو گھر ہے صدیوں کے حساب سے مائگریٹ کر چکے ہیں.
نوشکی میں اس وقت کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کے بارے میں محکمہ حیوانات کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر اسماعیل سمالانی کا کہنا ہے.
3 یونین کونسل ہم لوگوں کے ڈسٹرکٹ نوشکی کے, وہ شدید متاثر ہیں. اس میں یونین کونسل ڈاک ہے, ایک دوسرا ہم لوگوں کا انامبستان سہرائی ریگستان علاقہ ہے, تیسرا ہم لوگوں کے یونین کونسل کیشنگی ہے جو پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے. یہاں پر کافی مالدار مطلب متاثر ہوئے ہیں.
ڈاکٹر اسماعیل سمالانی نے بتایا کہ مناسب چارہ نہ ملنے کی وجہ سے مال مویشی کمزور ہو رہے ہیں اور مالدار ان کو انتہائی کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہیں. بلوچستان میں زراعت اور مال مویشی لوگوں کے معاش کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں. خوش سالی سے دونوں ذرائع متاثر ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آمدنی بھی متاثر ہو گئی ہے, جس سے لوگ بالخصوص بچے کم خوراکی کا بھی شکار ہو گئے ہیں. اس حوالے سے نوشکی میں اسپتال کے ایک ڈاکٹر مشتاق منگل کا کہنا ہے.
ہمارے کچھ ایسے ایریاز, ہمارے کچھ ایسے یوسیز ہیں جہاں پہ ڈراؤٹ کے اس کو مقابلے نہیں کر سکتے اور آنے والے دن شاید اس سے بھی خطرناک ہو.
نوشکی اور چاغی کے علاوہ واشوک, خاران, قلعہ سیف اللہ, سبی اور جوب سمیت بعض دیگر علاقوں میں بھی خوش سالی کے اثرات زیادہ ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
چند سیکنڈ میں سر آئے, میں دیکھتا ہوں کہ ویب سائٹ پر bbcurdu.com پر اس وقت آپ کی سب سے زیادہ کن خبروں میں دلچسپی ہے. پوپ کے خاتون سے قریبی تعلقات. اچھا سن لیں, یہ خطوط ان کے سامنے آئے ہیں, لیکن یہ دوستی جو تھی پوپ کی خاتون کے ساتھ وہ دوستی سے زیادہ تھی, لیکن اس میں لورشپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرے نمبر پہ آپ جو سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں وہ پاکستانی خاتون کا اعزاز ہے, اقوام متحدہ کے اعلیٰ ترین پینل میں شامل. تو صاحب یا سربین اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی ماہ پارا صفدہ, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے رابن وارن. تو میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا شکریہ. لیکن آخر میں حزب معمول خاص خاص خبروں کا اپ ڈیٹ خلاصہ. خبروں کی ذمہ داری آج شمائلہ خان کی ہے.
شام میں کیے گئے میزائل حملوں میں 3 اسپتال تباہ ہو گئے ہیں جس میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت 20 ممالک کی مسلح فوج کے دستے خطے میں پہلی مرتبہ ہونے والی انتہائی اہم مشقوں کے لیے شمالی سعودی عرب میں جمع ہو رہے ہیں. پولینڈ کی حکومت نازی جرمنی کے قبضے کے دوران ملک میں ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کا قصوروار پولینڈ کو ٹھہرانے کو ایک جرم قرار دینے پر غور کر رہی ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے آج ہندو برادری کی شادی کو رجسٹر کرنے سے متعلق ہندو میرج بل کو منظور کر لیا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کوٹلی میں کارکن کے قتل کے خلاف وہاں کی حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کے خلاف یوم سیاہ منایا ہے. اور اسلام آباد کی تاریخ کے پہلے میئر کے انتخابات حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخ انصر عزیز بھاری اکثریت سے میئر منتخب ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو.